الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فکر کر رہے تھے اس چیز کا کہ جتنی بھی چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں آخر ان تمام کاموں میں کوئی حکمت بھی ہے یا نہیں, یا یہ ہے کہ بس اللہ حکم ہے اس لیے اسے مان لیا جائے پورا کیا جائے. تو انہوں نے اس نظریے کی تردید میں متعدد دلائل کتاب و سنت سے لکھے تحریر فرمائے اور مختلف احادیث لے آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا جتنا بھی نظام ہے اور جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت, کوئی نہ کوئی مسئلہ کار فرما ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے. آخری مثال جو انہوں نے اس میں ذکر کی تھی, یعنی اس اعتبار سے آخری جس کا بیان ہوا تھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بات پر بحث کی, اس بات کی حکمت بیان کی کہ جمعے کے دن کیوں نہ آیا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کا اجتماع ہو, جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو وحشت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دلیل اس کی وہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسجد نبوی ان دنوں بہت مختصر سی تھی, چھوٹی سی تھی, اور چھت بھی اس کا بہت قریب میں پڑا ہوا تھا. مسجد نبوی میں تو سیل ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبلے کی طرف سے بڑھا دیا تھا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو سیل ہوئی, اور اس سے پہلے مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی. اب جو لوگ جو کام کرتے تھے وہ مزدور طبقہ تھا, اور جو لباس وہ پہنتے تھے وہ اون کا بنا ہوا ہوتا تھا, اون بھی ایسی جو اون کی جلد سے حاصل کی جاتی تھی, یعنی بالوں کا لباس ہوتا تھا. تو عربوں کا گرمی کا موسم, اس کے ساتھ ساتھ ان کی محنت اور مشقت, تیسرے ان کا لباس, ان سب چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں میں پسینے کی بو آنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مسجد میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کے دن کے لیے, جمعے کی نماز کے لیے الگ اپنے کپڑے رکھ لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ خوشبو کا استعمال کریں. تو یہ جو جمعے کے دن نہانا ہے, ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی شریعت میں آیا بس نہاؤ لہٰذا نہانا چاہیے, ایک یہ آیا ہے کہ کیوں نہانا چاہیے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا, ان کا اس لیے نہانا چاہیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی لوگوں کا اکٹھ مجمع جمع ہوتے ہیں لوگ, وہاں پر خوشبو کا استعمال کرنا مستحب. اور اسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اسی سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے. اور فقہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کا مجمع ہوگا اور اجتماع ہوگا, خوشبو کا استعمال مستحب ہوگا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی مسجد میں آ جائے جو مسجد کے ماحول میں اس سے گندگی یا بو یا تعفن پیدا ہوتا ہو تو اسے روکا جائے گا اس کام سے. مثلاً ایک آدمی دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے دودھ کی بو آتی ہے, تو مسجد میں اگر آئے گا تو اگر مسجد میں کوئی انتظام کرنے والا ہے تو اسے سمجھائے اور بتائے کہ آپ لوگوں میں ایسے نہ آئیں, کپڑے تبدیل کر کے آئیں یا خوشبو لگا کے آئیں, یا کم سے کم لوگوں کو یہ جو تکلیف ہے اس سے بچانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے, وہ امیر مومنین تھے اس وقت, تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے اور یعنی لوگ ہٹ کے چل رہے ہیں, تو آپ نے غور فرمایا تو ایک عورت تھی اور لوگ اس سے دور دور ہو کے چل رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے ایک بیماری ہو گئی ہے جسم میں اور اس سے بو آتی ہے اور لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں اور دور ہٹ کے طواف کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کے بعد اس خاتون کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ گھر بیٹھ کے رہا کریں, اور آپ گھر بیٹھ کے جب بھی طواف کی نیت کریں گی meri zimmedari hai is baat ki ke Allah aapko pure ka pura ajr dega aapke jism mein koi kami nahi hogi to is wajah se wo phir aane se rukegi jis din Hazrat Umar رضی اللہ عنہ ki shahadat ki itla Makkah mein pahunchi hai to unki kisi ne kaha ke wo jisne din pe pabandi lagayi thi uski shahadat hogi chalo tawaf kare to usne kaha wo aisa aadmi nahi hai uska itna lobh aur dabdaba mere dil pe hai ki main uski wafat ke baad bhi uske hukm ko taab nahi तो उमर रजी अल्लाह ने मना किया उसकी भी इल्लत यही थी कि लोगों को तकलीफ होती है तो शरीयत ही बताती है कि जितने भी अहकाम हैं शरीयत के उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक कोई ना कोई बात जरूर है ऐसे नहीं है कि एक बस हुक्म दे दिया लिहाजा करो शाहजाद अहमदुल्लाह अलैह अपने दावे पर अपनी दलाइल दे रहे हैं अगली रिवायत उन्होंने बयान की और रिवायत ये बयान की कि ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ने कहा तब अपन नहीं عن بيع استعمال قبل ان يبدو خلافه زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ پھلوں کو بیچا جائے یا خریدا جائے قبل اس کے کہ پھل اپنے اصل اظہار پر آ جائے فقہا کی اصطلاح میں اسے بدو طلاق کہتے ہیں بدو طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو درخت پہ پھول پڑتے ہیں پھول پڑنے کے بعد پھل پڑ جائیں اور پھل پڑ جائیں تو کم سے کم اتنے قابل تو ہو جائیں کہ انہیں جانوروں کو کھلایا جائے تو اس صورت میں اس درخت کے پھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس سے پہلے ہیں وہ کہتے ہیں ناجائز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اور زیادہ آگے چلے گئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھل جو ہیں وہ قابل ہو جائیں تو کھانے کے قابل ہو جائیں تو انسانوں کے قابل ہو جائیں حنیفی کو کہا کہتے ہیں جانوروں کے قابل بھی ہو جائیں تو بھی اس کا ٹھیکہ کیا جا سکتا ہے باغ کا اسے دیے جا سکتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں جب تک پھل پک نہ جائے اس میں رس نہ پیدا ہو جائے اور واقعی بیچنے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک پھلوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا اور اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ عربوں میں بیع و شرع اس طرح کر دیتے تھے باغ لگ گیا کھجوریں یا کوئی بھی چیز پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا جی کتنے میں بیچتے ہو اس نے کہا اتنے میں بیچتے ہیں اب آندھی آ گئی طوفان آ گیا کوئی اور بیماری آ گئی کھجوریں گر گئیں پھل پیدا نہیں ہوئے تو وہ جو پیسہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے اجازت لی کہ آپ اس بات کو جائز قرار دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اصل میں تو یہ ہوا کہ ہاں عربوں نے جب یہ چیز شروع کر دی تو اب وہ شروع سے چلا رہا تھا کہ باپ بیچ دیا اب پیسے وصول کر لیے آگے پھل ہوا ہے گر گیا ہے نہیں گرا کچھ ہوا وہ جانے جس نے خریدا تھا جب یہ شکایات آنے لگی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تاکہ رسول مدینہ منورہ میں باغات فروخت ہو جاتے ہیں لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں آندھی آ گئی طوفان آ گیا پھل سارا گر گیا اب اس نے پیسے دیے ہوئے تھے یہ کہتا ہے یار پیسے واپس کرو وہ کہتا ہے کس چیز کے پیسے واپس کریں میں تو خرچ کر چکا تو جب یہ جھگڑے زیادہ بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھل اس وقت تک نہ فروخت کرو جب تک کہ ان سے نفع اٹھانے کے وہ قابل نہ ہو جائے بس اتنا فرما دیا جو فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا وہ پھر فتویٰ بھی یہی دیتے ہیں کہ ہر صورت میں پھل جو ہیں وہ قابل فروخت ہیں بلکہ پھولوں کو بھی کہتے ہیں قابل فروخت ہیں اب تو ہمارے بعض مفتی حضرات اسے ایسی بیع پر ایسی خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہیں جو مال موجود نہیں ہوتا مثلاً ایک آدمی کو فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے 10 لینس چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں کتنے میں پیسے کتنے میں پیسے کا طے ہو جاتا ہے کتنے میں لوگ کہتا ہے اتنے میں دوں گا اتنے میں دوں گا اور وہ پھر کسی تھرڈ پارٹی کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ جی پنڈی میں فلاں دکان پہ آپ اتنا مال پہنچا دیں یہ 10 لینڈ پہنچا دیں اور پیسے آپ اس سے لے لیں اب اس نے قبضے میں لائے بغیر اوپر ہی اوپر سودا کیا نفع اپنا کما لیا اور چیز ادھر سے ادھر منتقل کر دی اصولاً یہ ناجائز ہونا چاہیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ مال جب تک کہ اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس کو اس سے پہلے فروخت کرے تو قبضے میں آ جانے کی صورت میں فروخت ہو سکتا تھا اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا مگر اب زمانہ تجارت یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں یہ ہیں وہ اجتہاد کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں مفتی حضرات اس پہ غور کرتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں इसी तरह उन्होंने कहा कि ये देखो अब यहां पर बागात हैं ये चीजें हैं मौसम में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है महकमा मौसमियात बता देता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरह और बहुत सी चीजें तो कहते हैं कि इसको उस पर कयास कर लिया जाए बैठ सिलन पर यानी जो अभी तक चीज आपके पास नहीं है आप उसको प्रयोग कर सकते हैं भी समझ लिया जाए कि अभी फूल भी नहीं पड़े तो आप उसके प्यास करके प्रयोग कर सकते हैं इसको और जो बैठ सिलन में आठ शराइत को कहानी लिखी है वो लंबा मसला है वो इसका भी एतबार नहीं करते और इन हजरात में जो अब मौजूदा दौर में जिन नकल कर दिया है उनमें मुफ्ती रहमत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में इसी बात पर फतवा दिया है कि वो कहते हैं कि फूल पड़ने से भी पहले बाग का फरोख कर देना चाहिए लेकिन पुराने जो फुकहा थे वो इसको जायज नहीं कहते थे हनफी फुकहा कहते थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा नहीं है कि मशवरा दे दिया कि तुम लोग आपस में लड़ाई से बच जाओगे बल्कि मुस्तकिल एक हुक्म है उन लोगों के लिए जो लोग इसके फलों का कारोबार करते हैं कि देखो ना तुम खरीदना जब तक के फल ना आ जाए और ना तुम बेचना जब तक के फल ना पड़ जाए अब फल इस वक्त उसका सौदा किया जा सकता है हनफियों ने कहा जब वो जानवरों के खाने के भी काबिल हो जाए तब भी सौदा किया जाता है इसका मतलब है कि बिल्कुल इब्तदा में फल पड़ गए बीमारी आ गई फसल खराब हो गई तो भी सौदा ठीक है इसलिए कि वो कुछ ना कुछ तो उसे हासिल होगा ना और उन चीजों को जानवरों को खिला देगा तो फिर भी फायदा आपको कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाएगा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मतलब हुआ है जो पहले बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये क्यों कहा कि फलों को मत फरोख करो जब तक के फूल फलों में तब्दील ना हो जाए एक तो ये इसका जवाब है कि बस उन्होंने कह दिया ठीक है हम मानेंगे शाफी कहते हैं ये बात नहीं है इसके पीछे पूरी तारीख है इसकी लॉजिक यह है कि लोगों में झगड़े ना पड़े लोगों में एक दूसरे के लिए मुसीबत ना बढ़े और इसके रोशनी मजीद जो शाह है एक और रिवायत से भी बढ़ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल ये जो आपने कहा है ना कि बाग उस वक्त तक न फरोख किए जाएं जब तक के फूल फलों में तब्दील ना हो जाएं तो आप उस पाबंदी को उठा दीजिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अगर मैं पाबंदी को उठा दूं और तुम पैसे ले लोगे इससे तो तुम अपने भाई का माल किस चीज के इवज में ले रहे हो फसल तो दबाओगे कोई भी कुदरती हादसा हो गया माल तुमने वापिस नहीं करना तो फरमाया किसी अपने मुसलमान भाई का माल ले कि माली मामलात में जो इतनी सख्ती है इसको सही माना में हनफी फुकहा समझे हैं चारों आइमा में इसलिए इमाम बुनी रहमतुल्लाह ने असूल की बात है कि उन्होंने कहा किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो दूसरे का माल ले जब तक कि वो अपनी खुशी से ना इसीलिए हम इसे पुकार कहते हैं माली जुर्माना नहीं हो सकता ट्रैफिक के जितने चालान हैं और बहुत सी चीजें हैं गवर्नमेंट जो माली जुर्माने करती है अगर शरण उनका निजाम आए वो कहते हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि हुकूमत ने इतने जुर्म किया है इससे इतने लाख रुपया जुर्माना है और वो लेके उसके नाम के साथ हुकूमत अपने पास रख ले महफूज अकाउंट में कंप्यूटर में इसमें और कहे तीन साल के बाद तुम अपनी रकम ले लेना तो तीन साल पांच साल सात साल जितने भी गवर्नमेंट ने तय किया उतने साल तक उन्होंने इस माल से फायदा उठाने से इस आदमी को महरूम कर दिया यहां तक हो सकता है इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता कि किसी इंसान का माल ही ले लिया जाए हनफी फुकहा माल के मामले में सबसे ज्यादा एहतियात करने वाले हैं कहते हैं एक पाई किसी की नहीं जायज नहीं है जब तक ये वो अपनी खुशी से ना दे यहां तक फुकहा ने लिखा है कि एक आदमी मस्जिद बना रहा है वो कहता है कि चंदा दो और उसे पता है कि अगर मैं इस शख्स के घर जाऊं चंदा मांगने ये मुझे तन्हाई में मिले तो 10 रुपये देगा अगर इसे लोगों में बिठा कर चंदा मांगूंगा ना तो ये अपनी शर्म हया अपने मर्तबे की वजह से 15 रुपये दे देगा तो फुकहा कहते हैं वो 5 रुपये हराम वो 5 रुपये मस्जिद में नहीं ले सकते 10 रुपये का चंदा ही लेना है 5 रुपये उसके लिए जायज नहीं है तो इस एतबार से वो माली मामला तो शाह साहब रहमतुल्लाह की मिसाल थी वो भी आखिरी मिसाल इसकी फिर शाह साहब रहमतुल्लाह एक और थी वो कहते हैं वो बैया ने इतना उमर अब्दुल्लाह ने उमर रजी अल्लाह ने सिरकल इक्तदार अला इस्तिलाम रुकनैन इस बात की मसलहत बयान की कि आखिर क्यों उन्होंने बैतुल्लाह के दो कोनों को चूमा मिन अरकान गए बैतुल्लाह के चार कोनों को छोड़ दिया शाह रहमतुल्लाह की आखिरी मिसाल दे रहे और असल बात हुई तो ये बताना चाहते हैं کہ شریعت نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس تم کام کرو. اور جب ایک آدمی کا ذہن اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ صرف حکم ہے اور اس پہ کام کرنا ہے تو ایک دن وہ بغاوت پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہر بات میں شریعت, ہر بات میں شریعت آ ہے. اور جب اسے مطمئن آپ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے لاجک یہ ہے, تو کہتا ہے ہاں یہ دین ہے واقعی عمل کے قابل, یہ دین ہے واقعی. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے بیت اللہ سے اور انہوں نے دو کونوں کو بوسے دیے. شہزاد رحمت اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں حکمتیں بیان کر رہا ہوں نا, میں کوئی نیا آدمی نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے, ایک حجر اسود کو بوسا دیا اور ایک اس کے ادھر دوسری طرف کو رکن یمان کو بوسا دیا جو لیفٹ ہینڈ پہ آتا ہے. تو ان دو کو بوسا دیا اور پھر حجر اسود کے بعد جو آتا ہے آگے چل کے کونا ان سے بھی چھوڑ دیا, پھر ادھر والی کونے کو بھی, یعنی شامی اور عراقی دونوں ارکان چھوڑ دیے اور انہیں دو جگہ بوسا دیا اور ان سے پوچھا گیا. تو انہوں نے پھر اس کی حکمت بیان کی اور حکمت یہ تھی کہ بیت اللہ کے ہی جو دو کونے ہیں عراقی اور شامی یہ اصل نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بس چند جملے فرمائے جس کی تفصیل عرض کر دیتے ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب بیت اللہ کو بنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, یہ نبوت سے پہلے, تو عرب جتنے تھے یہ اکٹھے ہوئے سردار اور انہوں نے کہا دیکھو ہم جو مال بھی حرام کا لاتے ہیں, وہ حرام کے مال کون کون سے تھے؟ قریش کے علاوہ باقی قبیلے تھے, ان میں بہت سی حرام چیزیں تھیں. مثلا لوٹ مار تھی, اس کا مال لے آتے تھے, عورتوں کو حصہ وراثت میں نہیں دیتے تھے, وہ مال لے لیتے تھے. اسی طرح عورتیں اس مقصد کے لیے معاذ اللہ رکھی ہوئی تھی, ان کی کمائی آ جاتی تھی. انہوں نے کہا یہ جتنا حرام مال ہے ہم بیت اللہ میں نہیں خرچ کر سکتے, اپنا خالص اور پاک مال لاؤ. سب نے جب یہ طے کر لیا تو ان کی کوالٹیز میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب وہ طے کر لیتے تھے پھر اس سے نہیں لیتے, وعدے کے بڑے پکے اور پابند تھے. تو بیت اللہ کے لیے مال جمع ہوا, جب مال جمع ہوا تو انہوں نے دیواریں تعمیر کرنی شروع کی, حجر اسود بھی رکھا گیا اور اتنا یوان بھی, اور یہ دونوں دیواریں وہ پیچھے کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں آج بھی بیت اللہ قائم ہے تو پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا جتنا پیسے تھوڑے سے باقی ہیں یا تو یہ دیوار پہنچ دو اور یا اس کو اور آگے لے کے جاؤ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, تو پھر وہاں جا کر دیوار کھینچنی چاہیے. تو انہوں نے مشورے میں پھر یہ طے کیا کہ فی الحال تو دیوار کھینچ دیتے ہیں, خدا نے جب کبھی حلال پیسہ اتنا دیا خدا کا گھر بڑا بنا دیں گے ان بنیادوں پر جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور تعمیر کیا. ہوا یہ کہ بیت اللہ بن گیا, ختم ہو گئی بات, رسالت آ گئی, سب چیزیں ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں فتح مکہ میں تشریف لائے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہے, یہ بھی مسئلہ دیکھیے کیوں بیت اللہ نہیں بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ مجھے اس بات کا خوف ہے, کہیں گے کہ ابھی ہم نے دین چھوڑا ہے, دین تبدیل کیا ہے اور اب یہ دین کے بعد کہتا ہے کہ بیت اللہ کو بھی توڑو. تو مجھے اگر لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ مرتد ہو جائیں گے تو میں بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ بناتا جن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتی تھی, کسی نے بیت اللہ کو نہیں چھیڑا, بس ایسے ہی رہا اس حدیث کے سننے کے وجہ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو گرا کے مکہ مکرمہ ان کا دار الخلافہ تھا, خلافت ان کے پاس تھی, تو انہوں نے بیت اللہ کو ایک اس حیث پہ تعمیر کر دیا. اور دو بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی, ایک تو یہ دو کونے جو پچھلے تھے اور آگے لے گئے, بیت اللہ کی طوالت اس کی مسافت بڑھ گئی, اور ایک یہ کہ یہ جو دروازہ منتظم کے ساتھ نظر آتا ہے اس کو بالکل وہ نیچے لے آئے اور انہوں نے دو دروازے رکھ دیے, ایک اس کے بالکل بالمقابل اور ایک ادھر رکھ دیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو بنا دیا اور پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خود چاروں کونوں کو بوسا دیا, اس لیے کہ اب چاروں کونے اصلی حالت میں آ گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب طواف کیا اور یہ باہر آئے تو انہوں نے دو کونوں کو چھوا, دو کو چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیت اللہ کے دو کونے تو اصلی ہیں ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصلی کونے وہ ہوں گے جو بنیں گے یا کبھی मैं बनाता अगर कौम का डर ना होता तो जब असल दो कोने हैं ही तो मैं क्यों बोलता ये उनके बोलता ना देने की हिम्मत हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु का दौर उसमें बन गया था रसूलुल्लाह लेकिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से भी पहले आए हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने चारों कोनों को छुआ तो किसी ने उनसे कहा अब ये है दलील की बात इज्तिहाद की बात समझ की बात किसी ने उनसे कहा कि हजरत ये जो दो कोने हैं ये तो असल नहीं है सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने भरोसा नहीं देते थे तो उन्होंने कहा ये ठीक कहते हो लेकिन ये घर ऐसा है कि इसकी तो एक एक चप्पा भरोसा दिए जाने के काबिल तो उन्होंने गोया अपनी मोहब्बत का और ताल्लुक का इजहार किया उसे सुन्नत भी करार दिया ना उन्होंने ये कहा कि गलत कहते थे बल्कि अपने जज्बे अकीदत का इजहार किया कि फरमाया ये घर तो ऐसा है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब उन पर हमला हुआ हज्जाज इब्न यूसुफ ने तो ये जो उन्होंने आगे लिखता पढ़ाया था हज्जाज इब्न यूसुफ ने इसे तनबाजी से तुड़वा दिया मंजलीक होती थी तौब की इब्तदाई शक्ल तो पत्थर से गिरवाए और उसने कहा कि इब्न ज़ुबैर ने बिदअत इख्तियार की मुल ही दैमाज अल्लाह बेदीन है और इसको गिराओ और फिर बैतुल्लाह इसी तरह बन गया इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जब दौर आया अब्बासियों की हुकूमत जब जम गई तो अब्बासी खुलफा ने फतवा देना चाहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने ही उस पर बड़े आदमी कि अभी जा सकते तो हम बैतुल्लाह को वैसे ही बना दें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था अच्छा अरबों ने क्या किया था इन दो कोनों को ये बताने के लिए कि असली नहीं है और जब कहते हुए हम और आगे इसको बढ़ा देंगे उन्होंने वो आधा दीवार आधा दायरा खींच दिया उन दोनों कोनों की तरफ जिसके अंदर हतीम है ना हतीम के बाद ये जो दायरा है ये इसकी अलामत थी कि असल में बैतुल्लाह की जगह यहां तक है तो ये हतीम तोड़ दी जाए और ये अंदर शामिल कर लिया जाए ये हिस्सा अरबों ने इसलिए लगाई लेकिन बैतुल्लाह उसी ने फिर नहीं चढ़ा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फतवा नहीं दिया उन्होंने कहा कि पहले इस तरह हुआ है इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाया था फिर हज्जाज ने तोड़ दिया फिर मैं तुम्हें फतवा दे दूं और फिर कोई आने वाला इसे तोड़ दे तो ये बैतुल्लाह तो बादशाहों का खेल बन जाएगा और इन्हें फरमाया लोगों के दिलों से खुदा के घर की हैबत और रोग निकल जाएगा लोग इसे तमाशा बना लेंगे उन्होंने इजाजत नहीं दी नतीजा एक फिर उसके बाद किसी ने छेड़ा भी नहीं हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ये जुल्म किया था बहुत से ज़ालिम इतना ज़ालिम आदमी था मिनहाज सुन्ना में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यजीद से ज्यादा ज़ालिम था इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के सारे शागिर्द इसे काफिर ही कहते थे 4000 आदमी को शहीद कर दिया इसने अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर और सबके सब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पाए के अकाबिर शागिर्द थे उनके इतना ज्यादा तो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने इसलिए भरोसा नहीं दिया शाहब रहमतुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने देखो उसकी हिकमत बयान की तो मतलब ये कि जो मैं हिकमतें बयान करता हूँ या करूंगा ये मेरा ही तरीका नहीं है मुझसे पहले उम्मत में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी ऐसे ही करते रहे फिर उसके बाद शाहब ने मिसालों की बजाय असूल की तरफ चले हैं और वो असूल बहुत अहम है वो तो आएगा अगले इंशाल्लाह बयान में मगर इस दरमियान की लाइन हैं उन्होंने कहा कि सुम्मा लम यज़ल अत्ताबिऊन फिर उसके बाद जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद का दौर था वो लोग भी ऐसे ही बयान करते रहे सुम्मा मिन बादिहिमुल उलमा मुज्तहिदून और फिर उसके बाद जो मुज्तहिदीन आए हैं अइमा वो भी इसकी तो बयान करते रहे युअल्लिलून अल अहकाम बिल मसालिह और वो हमेशा ये बताते रहे कि शरीयत के किस काम के करने में क्या मसलहत है क्या हिकमत है वो युफ्तिमून मानीहा और शरीयत के कामों की तब्दील कराते रहे लोगों को समझाते रहे तो युखर्रिजून हुक्म नसूस से मनाज़न मनासिबन और जितने भी नस में अहकाम आए थे किताब सुन्नत में वो उसके मुतालिक बयान करते रहे लिताफ़ुद्दीन ताकि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे और जल्द नफ़ेन चाहिए कि लोगों को नफा पहुंचे कमा व मकसूत की कुतुबीन व मजालिमीन जैसे कि अगर तुम इन लोगों की किताबें पढ़ोगे और इन लोगों के मसालिक को देखोगे तो वहां तुम्हें बहुत ज्यादा ये चीजें आम मिल जाएंगी शाहब रहमतुल्लाह बात की है ताबीन की कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मतलब की कई एक मिसालें उन्होंने दे दी उन्होंने कहा देखो ताबीन का जो दौर आया है तो ये लोग भी शरीयत में इज्तिहाद जो करते थे तो मसलहत बता देते कि आखिर इसकी क्या मसलहत है ائمہ مجتہدین عقل کو بہت بہت اس کا استعمال اور غالب کرتے تھے, خاص طور پہ نبیوں کے ہاں عقل کا بڑا عمل دخل ہے, اور اسی لیے آگے جو شاہ صاحب اصول بیان کریں گے وہ نبیوں کے عین مطابق ہے. امام روحی پر رحمت اللہ کے بعد احادیث پہنچائی جاتی تھی, لائی جاتی تھی, لوگ بحث کرتے تھے, پھر امام صاحب رحمت اللہ نے اس کے عقل سے بھی بات فرماتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ حکمت ہے اور یہ مسئلہ اس کی بہت ہو سکتی ہے. مثلاً جاوودی پر احمد اللہ نے جب بزنس کی بات آئی کہ دو آدمی مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, امام صاحب احمد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ لگا دے اور دوسرا آدمی 10,000 لگا دے, اور اس بزنس میں جب نفع وصول کریں تو 50% کریں. لوگوں نے کہا حضرت ایک نے 10,000 روپے کا حساب سے 10 گنا زیادہ ہے, یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا مطلب اس کی مرضی, انہوں نے جو ریشو آپس میں طے کر لی ہے بس ان کے لیے ٹھیک. اسی لیے جب یہ مسئلہ آگے بڑھا اور دیت کا مسئلہ آیا تو دیت کے مسئلے میں کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا جو مقتول ہے اس کے ورثہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم خون کا بدلہ خون سے نہیں لیتے, پیسے دے دیں. کتنے پیسے دیں؟ سارے آئمہ اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں 100, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے ہی مقرر کی تھی سوائے نبیوں. امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے جو بھی ان دونوں کے درمیان طے ہو جائے تو اسی پہ سودا کر, تاکہ معاشرے میں جھگڑا نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ایک قتل کے بعد پھر دوسرا قتل ہو جائے. کوئی بھی آدمی حتیٰ کہ انہوں نے اس میں اتنی رعایت کی کہ انہوں نے کہا پس چل لو 10 آدمی. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی دیت جب آئی, یعنی خون بہا, خون کی قیمت اس کی جب آئی, انہوں نے طے کر دیا جی آپ نے قتل کیا تھا 10 لاکھ ہمیں دے, انہوں نے 10 لاکھ دے دیے. اب یہ 10 لاکھ روپیہ تقسیم ہوگا وراثت کے مطابق, جتنی بھی وراثت یہ آدمی اگر اپنی سبھی موت مرتا تھا قتل نہ ہوتا تو جس طرح پیسہ اس کا تقسیم ہونا تھا اسی طرح آگے بھی تقسیم ہوگا. یہ جتنے بھی ورثاء ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایگری کر جائے کہ ہم آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور ہم خون نہیں کریں گے تو ہمیں پھر وہ کہا کہتے ہیں اب اس کے خون کی کوئی صورت اب نہیں ہو سکتا. ایک بھی مان جائے نا 15 اس کے برتا فرق کرنے ایک مان جاتا ہے کہتا ہے جی بات 14 کہتے ہیں کہ خون پہ اور خون کا بدلا خون ہے ان کی نہیں چیز اس کی سنی جائے گی تاکہ معاشرہ انتشار سے بچے. یہ چیزیں جتنی زیادہ بھی ہوں لوگوں میں آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے والی بنے. یہ گئے اور شرح کا مسئلہ تھا, باقی ائمہ کیا جب کیا تو باقی ائمہ نے کہا اچھا امام بولی پر ہمیں سنا کہ دونوں طرف سے پیسے ہونے چاہیے, 1,00,000 روپئے کہتا ہے کہ 10,000 کہتا ہے ہونے چاہیے رقم دونوں طرف. ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی کی جائیداد ہے دکان ہے, دوسرا آدمی مال ڈال دیتا ہے اس پہ نفع کو آدھا آدھا کر لیں اس کا نہیں, میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا. وجہ پوچھی گی تو انہوں نے کہا اس کی دکان ہے نقصان اگر ہو جائے فرض کر لو تو اسے کیا پرواہ ہے, دکان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا, اس کی پراپرٹی تو محفوظ ہے, مال تو اس کا کیا جس انسان نے پیسہ انویسٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اس لیے پیسے کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ ریشو برابر ہو مگر یہ کہتا ہوں کہ مناسبت سے جتنا بھی ہوتا ہے کر لیں, دونوں کو مال کے تحفظ کا احساس رہنا چاہیے. دیگر ائمہ کیا دیکھنے میں مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ اسے جائز کرا دیتے ہیں, اس سمے ایک آدمی کی دکان ہے دوسرے کا مال ہے ٹھیک ہے بزنس کرے نفع تو ادا کر لیں. اور اب بہت سے حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں مگر یہ مجتہدین جو تھے یہ لوگ بھی ان ساری چیزوں کو سوچتے تھے سمجھتے تھے, معاشرے کے حالات کو دیکھتے تھے, پھر فتویٰ دیتے تھے کہ لوگوں کی آسانی کس میں ہے اور تاکہ لوگوں کا یقین طبیعت دل جمے کہ جس شریعت سے ہم عمل کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے اللہ ٹپ کے اللہ نے کہہ دیا لہٰذا عمل کرو, اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد مجتہدین ائمہ رحمہم اللہ جو تھے کہ جب بھی شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے تھے مصلحتیں بھی بیان کرتے تھے, ان کے معنی سمجھاتے تھے بتاتے تھے کہ یہ جو فتویٰ میں دے رہا ہوں اس کی بیک پہ یہ لاجک ہے, یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں, اور پھر اسی طرح قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان سے بھی وہ ثابت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے, یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن وہ کہاں سے انہوں نے استنباط کیا ہے, کہاں سے انہوں نے دلیل دی ہے. وہ کہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی हाथ पे चावल रख लेता है और फिर उन चावलों को खाता है हाथ से, पहले से प्लेट से निकाले डिश से निकाले हाथ से रख के देता है। हनफी फुकहा लिखते हैं ये मकरूह है, ये अमल ठीक नहीं, वो कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। अब यहां कोई आदमी अर्ज करे हदीस लाओ जी, हदीस में कहा है, तो हदीस में तो कुछ नहीं आया। जब फुकहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो अल्लाह ने कुरान करीम में अहले मदीना को जो मना किया है किस चीज से, मदीना मुनव्वरा से काफिर लोग जाते थे हज करके उमरा करके जब वापिस आते थे तो घर की पिछली दीवार तोड़ के घर में आते थे या छत तोड़ देते थे और ऊपर से सलाम लगा के सीढ़ी लगा के नीचे आ जाते। लोगों ने काफी की क्या तरीके, उन्होंने कहा नहीं जब हम इस दरवाजे से निकले थे तो गुनाहगार थे, कपड़े भी गुनाहगार थे, हम भी गुनाहगार थे, अब जब पास होके आए हैं तो दरवाजा भी दूसरा होना चाहिए। ये जाहिलियत की रस्म चल रही थी। अल्लाह तआला ने फरमाया बाथरूम को यूं तभी नब्बा दिया, घरों में उनके दरवाजों से आया करो जो असल तरीका है। ये जो एक रस्म तुमने निकाल दी है खत्म करो उसको। अनबी मुका कहते हैं हदीस को तैयार करके हम कुरान से दलील देते हैं, अल्लाह ने कहा है कि जो जो तरीके हैं ना इंसानियत के मुताबिक राय शुदा उसके मुताबिक, अब जब सीधा साधा तरीका है कि तुम चावल उठाओ प्लेट से मुंह में डालो तो तुम उसे हथेली पे क्यों रख के खाना चाहते हो, ये ऐसी चीज है जो तहजीब के खिलाफ है, वो कहते हैं ये मकरूह है। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी। फिर वो कहते हैं कि देखो उन्होंने ये भी बताया लेता और जल पे नफरी कि किस चीज में इंसानों के लिए नफा है और किस चीज में इंसानों के लिए नुकसान, तो वो इनकी हिकमतें भी सोचते थे कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है इसमें इंसानों का क्या फायदा है, शरीयत ने ये जो हुक्म दिया है इसमें इंसानों का क्या नुकसान है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआशिर के मुताबिक जब बताया हनफी फुकहा से बात इस तरफ गए हैं कि हैं तो बच्चे को थोड़े, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चे को जब दूध पिलाना हो तो कहते हैं जिस औरत की बेवकूफी मुआशरे में साबित हो उससे दूध नहीं पिलवाना चाहिए। हत्ता के पास मकरूह से लिखा है, क्यों मकरूह लिखा है, वो कहते हैं इसलिए कि मां के दूध का असर बच्चे में आएगा और ये नस्ल खराब हो जाएगी। तो जिस औरत के लिए शोहरत हो जाए खानदान में बरादरी में सबको बताया कि बेवकूफ है इसे समझ नहीं आती तो उससे वो कहते हैं दूध ना पिलवाओ इसलिए के पीने। तो अब ये हिकमत उन्होंने बयान कर दी ना कि इसका असर दूध का बच्चे पे पड़ेगा और वो भी आमद हो जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक में ग़ज़वे हुनैन में अपने मुतअल्लिक जब बताया ना लोगों को 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे और वो 10,000 आदमी तीर अंदाजी इतनी शदीद हुई कि उन्हें मैदान जंग छोड़ के पीछे हटना पड़ा। 70-80 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खच्चर की जो लगाम थी वो अबू सुफयान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने पकड़ी हुई। लोग समझते हैं ये अबू सुफयान रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वारिस हैं, ये नहीं वो और थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ो और आपने इस मौके पर जो तारीखी जुमले के उनमें से एक ये था कि अपना नरिकुल आवाज़ी मैंने आपकी गाँव का दूध पिया है, तुम समझते हो मैं पीछे हट जाऊंगा। और आशिकाएं वो खवातीन थी, बहुत सी आशिका नाम की खवातीन थी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था हलीमा के अलावा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूध पीने पे फख्र का इजहार किया कि मेरी माएँ इतनी दलेर थी, मैंने उनका दूध पिया, मैं किससे पीछे हट सकता हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि फुकहा जब ऐसी बातें कहते हैं तो देखते हैं लोगों का फायदा किसमें है। कमा व मकसूद उनकी कुतबें व मजाहिबें जैसे कि उन्होंने तफसील से लिखा है अपनी किताबों में, बहुत सी चीजें इस मौजू पर लिखी गई हैं और बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ के जिसे अरबी में कहते हैं सजद सदर यानी सीने में बर्फ जम जाती है, ठंडक पड़ जाती है कि वाकई शरीयत ने जो काम किए हैं, जो इंसान की सलाह फला के तरीके बताए हैं ये बिल्कुल ठीक। लेकिन वो किताबें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मबसूत हैं, तफसील से लिखी गई, इमाम तरक्की रहमतुल्लाह ने लिखी है और वो इमाम तरक्की रहमतुल्लाह की किताब मबसूत जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब की शरह वो तो आम मिल जाती है, वो है 30-32 जिल्दों में, उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये चीजें बयान की हैं। इसी तरह और भी बड़ी बड़ी किताबें। और फिर शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहते हैं सुम्मा अकल गजाचियो, फिर इसके बाद देखो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु हिकमतें बयान करते रहे, फिर ताबीन, फिर उसके बाद गजाची आए, बल खत्ताबियो, फिर खत्ताबी आए, वह इब्न अब्दुस्सलामी और उसके बाद इब्न अब्दुस्सलाम आए, वह अंसारुह और इन जैसे लोग आए, शकरल्लाहु मताईहुम, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے بے نقطن لطیفتن وطحبات تقریبات شریفتن انہوں نے بڑے بڑے اچھے نقاط بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اچھی تحقیقات ان کی کتابوں میں تمہیں ملیں بات یہاں پر پہنچ کے ہو گئی تھی ایک تو مکمل شروع یہاں سے ہوئی تھی شاہ صاحب رحمت بن آگا نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی آدمی مجھ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تم دین کو بالکل لاجیکل بنانے کی جو کوشش کر رہے ہو تم سے پہلے تو کسی نے نہیں کی سیدھے سادے رہنے تو مسلمانوں کو انہیں کہو اللہ کا حکم ہے بس جائیں عمل کریں کیا ضرورت ہے ان حکمتوں کو بیان کرنے کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس الزام کو اپنے سے ہٹانے کے لیے یہ 25-30 احادیث نقل کر دی قرآن کریم کی آیات نقل کر دی آخر پہ پہنچ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا انہوں نے کہا کہ تابعین بھی ایسے کرتے تھے تبع تابعین بھی ایسے کرتے تھے مجتہدین بھی ایسے کرتے تھے پھر انہوں نے عالم اسلام سے تین شخصیات کو چن کے ان کے نام دے دیے ایک انہوں نے نام دیا پہلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غزالی نے بھی ایسے کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ طوس ایران میں پیدا ہوئے 450 اور طوس میں اب بھی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے اور ہارون الرشید کی مامون الرشید کی قبر بھی نہیں طوس میں ایران اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ان کے والد بڑے نیک سادہ سے صوفی بزرگ تھے اور اتنا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو کوئی اچھی تعلیم دلا سکے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ تم اس کی میرے بیٹے کی ذمہ داری تعلیم کی اٹھا لو انہوں نے معذرت کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں اور وہاں پہ مفت تعلیم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے اور خلافت کا سارا دور بغداد کے بعد تک کا اسپین میں بھی اور یہاں کی خلافت کے سارے دور میں جتنی مسلمان حکومتیں گزری ہیں ان سب میں ایجوکیشن فری تھی میڈیکل فری تھا اور گورنمنٹ کے جو ملازمین تھے ان کے لیے سواری تھی ان کو لے کے جانا لانا یہ سب بھی ہوتا تھا تو اس نے کہا مدرسے میں آپ داخل کرا دی پیسے تو وہاں لیتے نہیں بچہ آپ کا پڑ جائے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کرا دیا طاہران ایک جگہ ہے وہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اساتذہ ملے وہ بہت اچھے لوگ ملے اور انہوں نے خوب محنت سے امام کو پڑھایا پھر یہاں سے فارغ ہوئے تو نشا پور چلے گئے نشا پور میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا دی اور پھر جب پڑھ کے فارغ ہو کے واپس آئے ہیں تو یہ اتنے بڑے علماء میں شمار کیے گئے کہ حکومت وقت کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکا ہے اور اتنا اس کے پاس علم ہے تو اس وقت نظام الملک کے دربار میں بلائے گئے نظام الملک جو تھا یہ اس جیسا وزیر شاید پورے آخری دور میں کوئی نہیں گزرا مسلمانوں میں اتنا بڑا نام درست اور اتنا اچھا انتظام اس نے کیا تھا کہ اس پہ لکھنے والوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نظام الملک اور وہ کہتا تھا کہ تم سفر شروع کرو ایران سے اور کہتا تھا عورت اکیلی سفر کرے ایران سے اور وہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور عراق شام یمن سارے علاقے گھوم کے آئے اور وہ اپنے اونٹ سے ایک رسی گئی پھینک دے اور واپس ہو جائے اس راستے سے اور اگر اس کی رسی سے نہ ملے گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں ایسا زبردست اس نے انتظام رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہتا سونا پھینک دو اور کوئی اٹھا دے تو مجھے آگے بتاؤ کہ کوئی کون اٹھا سکتا ہے ایسی زبردست اس نے حکومت قائم کی تھی نظام الملک میں اور تھا وہ وزیر اور بہت پیسے خرچ کرتا تھا اہل علم پہ یہ باطنی جو تھے نا اس سے تنگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ قلعہ انموت بنایا تھا حسن ابن سبا جو حشیش کا کاروبار کرتے تھے اور پھر انہوں نے مار دیا نظام الملک کو بھی انہوں نے مار دیا تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کو بلایا اور مدرسہ نظامیہ کی پیشکش کی مدرسہ نظامیہ بغداد کا اپنی قائم ہے اور اتنا عجیب و غریب اتنی زبردست چیز ہے کہ اب کھنڈرات بن گئے ہیں مگر اس کے باوجود وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں کہ یہاں گھڑیاں ہوتی تھی یا ریت گرتی تھی یا یہ چیز ہوتی تھی یہ چیز ہوتی تھی اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے اسپین تک سے لوگ پڑھنے آتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ نے پڑھانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس جو پڑھنے والے تھے ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی اور 100 وزراء اس وقت کے وہ آ کر بیٹھتے تھے ان کے درس میں ان کا بیان سنتے تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہ خلافت کا دربار جو تھا اس کی شان شوکت کم پڑ گئی. تو محدثین باللہ جو اس وقت تھے مقتدا باللہ نے کہا کہ میرے دربار میں اتنی شان شوکت نہیں جتنی غزالی کے یہاں ہے. دیکھو کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور پھر مقتدا باللہ نے دوسری اسلامی حکومت سلجوقیوں کی دیوان نے اپنا سفیر بھی بنا کے بھیجا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کی ہر وہ نعمت میسر تھی جس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہوگا. اس زمانے میں سب سے اونچی جگہ پہ بٹھائے جاتے تھے, شاگرد تھے, پیسہ تھا, دولت تھی اور وزراء تھے, سب کچھ تھا. لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے غور کیا کہ آخری چیزوں کا فائدہ کیا ہے, اس سے زیادہ مجھے دنیا میں کیا عزت مل سکتی. اور فرماتے تھے میں نے جب زیادہ غور کیا تو میں نے کہا اس زمانے میں چار طبقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کون حق پر ہے, خود یہ شریعت کی حق پہ ہے یا نہیں ہے, خود جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں یہ دین بھی صحیح ہے یا نہیں. وہ کہتے تھے میں دو مہینے تو اس کیفیت میں مبتلا رہا کہ فلسفے نے اتنا میرے دماغ پر اثر کیا کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے, کیوں نماز پڑھی جاتی ہے, کیوں حج کیا جاتا ہے. علم اتنا بڑھ گیا اور اللہ کو منظور یہی تھا کہ وہ واپس آتے, وگرنا یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ پہنچ کے اللہ نے کہنا اللہ اللہ والا علم, خدا لوگوں کو علم کے باوجود گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, یہ ایسا مقام آ گیا. تو غزالی کہتے ہیں میں نے غور کیا اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو باطنی ان کے پاس جانا چاہیے اور باطنیوں کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہیں. یہ باطنی حسن ابن سبا وغیرہ جن کا قلعہ بات میں ہوا اور یہ سارے حشیش کے کاروبار جنت انہوں نے اپنی بنائی. پھر کہتے ہیں جب میں نے باطنیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں, ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, محض اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو دین اب تک چلتا ہے اس کی جڑ اٹھے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے فلاسفہ یہ المنقذ من الضلال جو ہے یہ پڑھنے والی کتابوں میں سے ایک ہے. غزالی رحمت اللہ نے اپنا سارا یہ سفر بیان کیا ہے کہ وہ کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچے. پھر وہ یہ بہت مختصر تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے فلاسفہ پہ غور کیا تو فلسفیوں کو میں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ دین کے صحیح ہونے کے بارے میں دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل میں کوئی جان نہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں کہتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے. تو کہتے ہیں دلیل اس کی ہے کہ دو جمع تین پانچ ہوتی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دلیل بنتی نہیں, وہ تو ریاضیات ہے, میتھمیٹکس ہے, دو جمع تین پانچ ہی ہوں گے لیکن اس کا خدا کی توحید سے کیا تعلق. تو انہوں نے کہا بات کچھ کرتے ہیں فلسفی دلیل کہیں سے لاتے ہیں, ان سے بھی جی اچھا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا اور میں تو خود پڑھایا ہوا تھا فقہ کا, تو میں نے دیکھا ان قاضیوں کو ان مفتیوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے کہ حکومت انہیں کہیں مفتی لگا دے, قاضی لگا دے, کہیں جج لگا دے تو گویا ان کی زندگی کی معراج ہو گئی. اور میرے اندر کی جو ہمت تھی وہ اسے کہتی تھی کہ اس جال کو توڑو اور نکلو, تمہارا میدان یہ تھی اور تم اس کام کے لیے نہیں. اور پھر کہتے ہیں چوتھا طبقہ جو تھا وہ سمجھیا تھا. تو جب میں نے صوفیہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو حارث محاسبی اور جنید الغازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے پاس دین کا اصل سرا تو اب ہاتھ آیا. اور جب میں ان کی کتابوں کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ صاحب کا پیسہ تعلق تھا, کتنی محبت تھی, ذوق و شوق تھا, خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنا تھا, رونا تھا. تو مجھے لگا یہ اصل زندگی ہے. اور کتابوں اور علم کے بحث مباحثے میں ہم چاہے اپنے مخالف کو چپ کرا لیں مگر یہ وہ چیز نہیں ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دے. تو غزالی سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے اور چھوڑ کر جو چل پڑے تو چلنا کون سا آسان تھا, پورا بغداد ان کے پیچھے چل رہا. اور لوگوں نے ہر ممکن طریقے پہ پاؤں پکڑ لیے اور پگڑیاں پاؤں میں ڈال دی کہ خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ کے نہیں. لیکن غزالی نے کسی کی نہیں مانی. انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو اطبا نے چیک کیا, خود خلیفہ وقت اور گزرا اور سب دیکھنے آئے تو اطبا نے کہا اس کے دل پہ کچھ اثر ہو گیا ہے کسی چیز کا اور طبیعت اس کی اندر سے بج گئی ہے. اور جب تک طبیعت اندر سے بیدار نہ ہو طبی طور پر تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہیں گے, ڈپریشن میں چلے گئے؟ تو غزالی رحمت اللہ کہتے ہیں بس یہ ہوا اور میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے مرض کیا ہو گیا اور پھر لوگوں نے بات یہ شروع کی کہ غزالی نے جو جانے کا کہا ہے تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ گیا تو حکومت تباہ ہو جائے گی لیکن حکومت کے وزراء خود بادشاہ وقت سب آئے انہوں نے لیکن غزالی چلے گئے اور انہوں نے جا کر شام میں دمشق میں جان میں قیام کیا ساری چیزیں تقسیم کر دی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا وہ جو ڈپریشن اندر تھا نا اندر کی جو مایوسی تھی اسے حل کرنا تھا اور بس اتنی چیزیں ساتھ لے گئے جتنی چیزیں کوئی ضرورت کی ہو سکتی تھی اور دو سال تک غزالی مار غزالی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد کے گنبد میں چلا جاتا تھا آپ نے دمشق کی جامع مسجد دیکھی ہو تو پھر وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا گنبد کتنا اونچا ہے اور کتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں کہتے ہیں بس سارا دن وہیں بیٹھتا تھا نماز کے لیے آ جاتا تھا اور سارا دن سوچتا رہتا تھا کہ آخر آخرت کا کیا ہوگا آخرت کے ساتھ تعلق کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے دو سال کے سال گزرے کے شام پھر وہ بیت المقدس چلے گئے بیت المقدس میں بھی دو سال ان کے گزرے پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے رجوع کیا اور آئے حرمین شریفین میں حج کرنے کے لیے پھر بیوی بچوں کی یاد آئی کل اس میں 488 ہجری میں وہ نکلے تھے اور 11 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتابوں کو بالکل ایک طرف کر دیا اور اسی سوچ اور فکر اور زندگی بندر کی اللہ کی یاد اتنی ان پہ غالب آ گئی کہ 11 برس کے بعد اب جو غزالی آئے تھے وہ نہیں تھے جو اسلام کو علمی دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں اب غزالی وہ آیا تھا جس کے دل میں پورا یقین تھا کہ اللہ کا یہ دین برحق ہے اور لوگوں کو کس طرح سہولت اور کس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں کی اور انہوں نے آ کر شک کر دیا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے پڑھانا شروع کیا اس زمانے میں پھر جو غزالی نے لکھا ہے یہ وہ چیز تھی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز تک لائی ہے اور صوفیہ کا طریق جو تھا پھر انہوں نے کہا سب سے صحیح راستہ جو اللہ کے دین کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اخلاقیات کو درست کریں لوگوں میں حسد ختم کرو غیبت ختم کرو جلن ختم کرو لوگوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے لوگوں میں عہدے رتبے کی اہمیت انہیں صحیح بات کرنے سے منع نہ کر سکے انہیں لوگوں کا ہجوم اس بات سے نہ روک کے کوئی سچی بات نہ کر سکے انسانی نفس میں کیا کیا برائیاں ہیں یہ چیزیں آنی گئی ہیں پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفت العلماء کتاب لکھی جو ہے احیاء العلوم کی احیاء العلوم جو انہوں نے لکھی ہے اس وزر کی کتاب ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک لوگ اسے پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ انسانی نفسیات کو اگر پڑھنا ہونا کہ انسان کے اندر جو چور چھپے ہوئے ہیں اور انسان کے اندر جو نفسیات کیا ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کتاب میں جتنی احادیث ہیں اکثر و بیشتر فضول ہیں غزالی نے حدیث نہیں پڑھی تھی اس لیے ان کی جتنی روایات ہیں نا اکثر و بیشتر ایسی ہیں جس کے ساتھ پاؤں ہی نہیں ملتا بس جو زمانے میں مشہور تھا انہوں نے بھی لکھ دی حدیث میں یوں آیا ہے حدیث میں یوں آیا لیکن بات ہے وہ سچی کسی مثلاً آدمی نے کوئی اچھا جملہ کہا لوگوں نے کہا حدیث میں آیا ان کا حدیث میں آیا لیکن وہ جملہ اپنی جگہ پہ سچ ہے باقی فنی اعتبار سے جب حدیث کی بحث ہوتی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا حدیث میں کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ جن کے فوراً بعد آئے ہیں یعنی ایک ڈیڑھ صدی کے فاصلے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کا انتقال ہوا 506-507 ایسے پچھلی ہجری میں اور ابن تیمیہ پیدا ہوئے 661 میں تو یہ کوئی 150 سال کا فرق پڑتا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی کس کے تنقید کی ہے اس کا یا علوم کے لیکن اس کے باوجود ابن تیمیہ جیسا ناقد کہتا ہے کہ میری نظر سے ایسی کتاب نہیں گزری جو انسانی نفس کی کمزوریوں کو دکھا سکے آپ جب سے پڑھیں گے یا جب پڑھتے ہیں تو بالکل آئینہ لگتا ہے کہ اچھا یہ مرض بھی ہے اچھا یہ چیز بھی ہے یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی احادیث کی تفریح کی ہے پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی کیمیائے سعادت کیمیائے سعادت بھی ایسی اگر آپ سے پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نفس میں کتنی مکاریاں ہیں اور انسان اندر سے کیا کچھ ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے شو کیا کرتا ہے لوگوں کو غزالی رحمۃ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی المنکر من الضلال یعنی میری گمراہی سے واپسی اور پھر وہ کتاب اس کے حوالہ ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی اور انہوں نے بہافت الفلاسفہ فلسفیوں کے ایسے پرخشے اڑائے ہیں उस जमाने में कमाल का इल्म ये था कि कोई आदमी फल्सफा पढ़े फल्सफे की शाखाएं हैं ना फल्सफे की वो शाखाएं जिनका ताल्लुक इंसानी तरक्की से है उनमें एक तबीयत है जिसे अब आप फिजिक्स कहते हैं असल में यूरोप में भी फल्सफा था यूरोप में जब फल्सफा फैला तो उसने फिजिक्स को ज्यादा उन्होंने अहमियत दी केमिस्ट्री को ज्यादा अहमियत दी तो जब फल्सफे की शाख फिजिक्स पे बहस हुई तो उसके नतीजे में आप देखते हैं दुनिया में कितना तगयुर आया है फिर उसके बाद न्यूटन के असूल हुए फिर ये हुआ वो हुआ वो सारी साइंस की तारीख है लेकिन असल में ये फल्सफा ही था और यही फल्सफा मुसलमानों में ये भी काम करते थे नई नई चीजें ईजाद करते थे होता था जो कुछ भी रज़ाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फल्सफे के पखचे उड़ाए हैं सिहाफतुल फलासफा में और अगर रज़ाकी के बाद ये इतने रुश्द ना आते इतने रुश्द गजब का आदमी हो गई इतना इल्म है शख्स के पास इतना इल्म है कि देखो तो टोपी गिर जाएगी लेकिन बहरहाल उसकी अपनी बातें हैं इब्न रुश्द अगर गद्दारी का रद्द न लिखता तो फलसफा मर गया अरस्तु का सबसे बड़ा शायर इब्न रुश्द था मुसलमानों में अरस्तु का फलसफा मर गया होता इमाम गद्दारी ने कितने पैदर पर इस्तेमाल किए और गद्दारी के बाद वो अल्लाह की शान इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह रज़ाकी ने उसे फल्सफे को मारे था इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की लाश भी चीर चीर के निकाल दी कि ये गलती ये गलती ये गलती हत्ता कि एक जगह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने प्लाटून के फल्सफे पे बहस की है और कहते हैं कि तुम मुझे कहते हो कि ये फल्सफे में है ये 96 गलतियां उन्होंने एक फल्सफे में साबित की उन्होंने कहा ये देख लो 96 वजूद से इस फल्सफे को रद्द किया जा सकता है उसके बाद स्पेन में ये पैदा हो गया इब्न रुश्द ने गद्दारी का रद्द एक से एक बड़ा आदमी था रज़ाकी का अगर वरद ना लिखते तो फलसफा उसकी मौत मर गया था लेकिन इब्न रुश्द बड़ा बड़ा आदमी था इब्न रुश्द ने बहुत कुछ लिखा है विदायत रुश्द ही उसकी देखो चारों आइमा के मतालिक पे बहस करता है पता चलता है इस शख्स के पास इल्म कितना है और इब्न रुश्द पे फिर कुफर का फतवा लगा इल्हाद है लंबी बात है रज़ाकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी एक किताब रज़ाकी रहमतुल्लाह की जब कहते हैं कि उन्होंने अबूजी पर रहमतुल्लाह के खिलाफ लिखी ऐसी कोई बात नहीं है वो जारी किताब थी इमाम साहब रहमतुल्लाह के दुश्मन हर जमाने में रहे और हर जमाने में इमाम साहब रहमतुल्लाह के खिलाफ किताब लिख के किसी बड़े आदमी के नाम लगा देते थे कि जी ये नुस्खा बरामद हुआ है फलां आदमी ने लिखा वो फलां आदमी को पता भी नहीं होता था तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का ये था लेकिन गज़ाली ने जो कारनामा हजरत बता रहे हैं ये है ना आप अगर अहयाउद्दीन पढ़े तो उसकी अहादीस पे एतबार ना करो नहीं ये कि उमर रजी अल्लाह ने कहा था सही से नहीं पाते अपनी जगह सच्ची देखो मसनवी इससे पूरे आलम इस्लाम पे असर किया अजालुद्दीन ने पूरे आलम इस्लाम को सदियों अपनी लपेट में लिए रखा है किससे कहानियां सब झूठ उस बादशाह का आदमी का नाम तक नहीं मिलेगा और नकायज 100% फाजी गुलिस्तान और बोस्तान इस्लाम बादशाह का उससे ये क्या वो बादशाह कहाँ था मर मर आ गया पता नहीं था भी ये था कितने सब ऐसे ही लेकिन अंजाम 100% अच्छा और इसके मुकाबले में यूरोप के आप लिटरेचर को पढ़ लें तो किस्सा चाहे 100% दुरुस्त हो अंजाम सारे का सारा एक ऐसे चकमा किया था ऐसे छीन के ले गया था ऐसे लड़ाई में गई थी लिटरेचर को जब आप वामी तौर पर पढ़ेंगे दोनों को तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान जो लिटरेचर देते थे झूठी कहानियां लिखते थे लेकिन आखिर पे क्या होता था और बच्चों को जनाब अंग्रेजी के पढ़ाते हैं उसकी झूठी जो कहानियां थी तो आखिर पे क्या जाके ट्रिकी साबित होता है कि सेन उसका इतनी ट्रिक जानता था ये चीज होती थी ये बड़ा फर्क है कौमों की जहनी तरबियत में तो गद्दारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शासक बता रहे हैं कमाल की बात की है क्या यारुद्दीन में कि मैं इस बात में वो जगह जगह सदाते चले जाते हैं कि कोई शरीयत के काम में ये हिम्मत है इस काम में ये हिम्मत है इस काम में ये हिम्मत दूसरा नाम उन्होंने लिया इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह थे ये भी बहुत बड़े आदमी थे और दमिश्क में इनका इनकी पैदाइश हुई है 578 हिजरी में तो बड़े बड़े लोग इनके साथ थे सैफुद्दीन आमदी एक बुजुर्ग थे उनके साथ जाने थे और इनका कारनामा ये है कि इन्होंने हुकूमत वक्त में वो काम किया जो आज तक शायद कोई नहीं कर सका इन्होंने बड़ा तालीम हासिल की इल्म की बुनियाद पर जब उठते हैं तो बादशाह तक इनका एहतराम करने में मजबूर हुए फतवा इनका इतना चलता था कि इन्होंने जब ये फतवा दिया शाम में बादशाह था और शाम के बादशाह इनकी बड़ी कदर करते थे شام والوں نے چاہا کہ مصر پر حملہ کریں تو انہوں نے شام والوں نے کیا کیا اپنی سرحد کے تین قلعے انگریزوں کو دے دی اس زمانے میں فرانس والے جو تھے یہ شام آیا کرتے تھے کیونکہ یہ شام اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے حضرت مریم کی جگہ ہے اپی ہے اپی یہ کیا کہتے ہیں گرجے بنے ہوئے ہیں تو بڑے مقدس مقامات جیسے سکھوں کے لیے حسن افضار ہے اور ہندوؤں کے لیے کلر کہار کے کنویں ہیں یہ سب مقدس مقامات ہیں ہم اپنے ہاں کو لے لیں زمزم ہے اسی طرح کی جتنا یورپ اور خاص طور پہ یہ فرانسیسی عیسائی تھے ان کے لیے شام بڑا مقدس تھا تو یہ ہمیشہ لبنان اور شام آتے رہتے تھے انہوں نے کیا کیا شامیوں نے تین قلعے ضمانت کے طور پہ دے دیے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہماری اور آپ کی فورسز مل کے مصر پر قبضہ کریں پھر الدین بن عبد السلام رحمت اللہ نے دیکھا کہ اتنی آزادی سے یہ انگریز آ رہے ہیں فرنگی آ رہے ہیں انگریز تو خیر بعد میں آیا ہے فرنگی اس زمانے میں کہتے ہیں ان کے فرنگی اتنے زیادہ آ رہے ہیں تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فرنگیوں کے ہاتھ اسلحہ بیچنا حرام بس اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ تاجر پہلے تو بھاگے بھاگ گیا ہے ان کا حضرت دکانیں بند ہو لوگ ڈر اور خوف کے مارے آتے ہیں پھر بادشاہ ہے انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں بھی جانتا ہوں کہ اس اسلحے کو خرید کے تم مصر کے خلاف استعمال کرو گے وہ بھی مسلمان ہیں میں اس کو نہیں ہوں گی انہوں نے قید کر دیا قید کرنے پہ جو ہنگامے ہوئے پھر شام والوں کو اپنی ملکت جانے کا خطرہ ہو گیا کہ لوگ ہمیں مار دیں گے انہوں نے آزاد کیا اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور چلے مصر جا کر بھی نہیں بنی اس لیے کہ انہیں اللہ نے روب ایسا دیا تھا کہ وہ حکومت کی کوئی چیز غلط برداشت نہیں کرتے تو لوگ کہتے تھے کہ جب تک تم خود تنقید نہیں کرو گے اور تم نہیں اٹھو گے عالم اسلام میں کوئی انقلاب نہیں برپا ہو سکتا اس دن نبی السلام رحمت اللہ نے سمجھاتے بھی تھے بتاتے بھی تھے اور اس دن میں نبی السلام رحمت اللہ علیہ نے مصر والوں کو بتایا انہوں نے کہا جتنے تمہارے آقا بنے ہوئے ہیں نا یہ شرط سب غلام یہ فلاں کی اولاد ہے یہ فلاں کی اولاد ہے فلاں کی اولاد ہے یہ غلام تھے اور جبرن انہوں نے قبضہ کیا ہے اور ان غلاموں کو جب تک مارکیٹ میں فروخت نہ کیا جائے اور پیسے بیت المال میں داخل نہ کیے جائیں اس وقت تک ان کی نہ نمازیں درست ہیں نہ ان کے پیچھے جمعے یہ ایسا فتویٰ تھا کہ پورے اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی جدھر جاتے تھے یہ وزیر سفیر وغیرہ وغیرہ لوگ کہتے تھے تم تو غلام ہو تمہارے تو تمہارے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تم اپنے آقا کو لاؤ ہم اس سے تجارت کریں گے پیسے لے کے آئے پیسے واپس دے جاؤ اتنی مصیبت میں ہوئی کہ آخر خلافت نے فیصلہ کیا مصر والوں نے اس دن بن عبد السلام رحمۃ اللہ کو قتل کر دیا جائے اور نائب السلطنت تھا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم وہ آیا اور تلوار لے کے تو اطلاع کی گئی کہ وہ تلوار نکال کے کھڑا ہے باہر سے دن بن عبد السلام رحمۃ اللہ کے بیٹے رونے لگے تو ان کا بیٹے رونے کی بات تھی تیرے باپ کی نصیب میں شہادت تھا وہ تو بڑے لوگوں کے لیے اللہ نے لکھی ہوتی ہے تو چھوٹا سا آدمی وہ باہر چلے گئے اور جب اسے ہاتھ ملا اور ہاتھ ملا کے اسے کھینچا اس کا کیا ارادہ تو تلوار تو اس سے ویسے بھی گر گئی اسے کہا چاہ لے کے کہنے کے چاہتا میں یہ ہوں گے تمہیں بیچ اس کا قیمت کون لگائے گا کہ میں خود لگاؤں کون لے گا ویسے تو میں خود ہی لوں گا تو پھر اب کیا کریں گے انہوں نے کہا اسے مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کراؤں گا تاکہ تم صحیح معنی میں آزاد حکمران ہو ایسے نہ ہو کہ اسلام کی تاریخ میں یہ بات داغ کے طور پہ رہ جائے خلافت کو فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ کریں گے مصر کے حکمران پہلی مرتبہ ہر چیز میں آئے اور وزیر اعظم بک رہا ہے نائب وزیر اعظم بک رہا ہے اس دن میں نبی السلام رحمۃ اللہ کے خوب اونچے درجے کی گولیاں لگائیں پیسے وصول کیے اور انہوں نے کہا انہیں آزاد کر دو مالکوں نے خرید کے آزاد کیا پیسے انہوں نے جمع کرائے طبقات شافیہ میں لکھا ہے کہ آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے اس دن میں نبی السلام رحمۃ اللہ اس درجے کے آدمی اور اس الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ کی کتابیں لکھی ہیں بہت عمدہ کتابیں القواعد الکبریٰ انہوں نے لکھی ہے جس طرح یہ حجت اللہ بالغ ہے اس شخص کے متعلق ایسے محسوس ہوتا ہے جسے اللہ نے دین کو بالکل اس پہ کھول دیا تھا نماز کو آپ دیکھیں روزے کو دیکھیں تجارت کو دیکھیں بزنس کو دیکھیں بیرون ملک تعلقات کو دیکھیں شریعت کے ہر کام کو لکھتا ہے پھر لکھتا ہے کہ یہ فائدہ ہے کہ یہ فائدہ ہے اس میں یہ مت کہتا ہے ہمیں یہ کام اس لیے کرنا چاہیے اور آخری نام حضرت نے لیا ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ خطابی ہیں یہ خطابی جو تھے احمد سلیمان الخطاب رحمت اللہ علیہ 388 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو کمال کی چیزیں لکھی ہیں ان میں معالم السنن نے کتاب لکھی ابو داؤد کی شرح یہ ضرور پڑھنی چاہیے ہے تو وہ عربی میں کاش ابھی تک اردو ترجمہ نہیں ہوا لیکن کمال کی کتاب ہے خاص طور پہ عقیدے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کی ذات اس کی صفات رسالت ایک ایک مقام پہ یہ عقل کی بات کرتے ہیں تو لاجیکل باتوں میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے اعتراض کا جواب دی تھی انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں جو بیان کرنے چلا ہوں میں کوئی نیا نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہیں تابعین کرتے ہیں رحمۃ اللہ ان کے بعد امت میں غزالی تھے بن سلام تھے سلیمان خطابی تھے رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور ان کے بعد حقیقت یہ ہے کہ دین کتنے روش کتنے خلدون وغیرہ تھے انتقال کے بعد عالم اسلام میں کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں تھی لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا آدمی تھے بس جو ہونا تھا ہو گیا جو لکھا گیا شبلی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت کے اظہار کو دکھانا تھا اور دلی میں پھر ایک آدمی پیدا ہوا اور دلی میں جو بچہ شاید بالغ ہے نا اگر کبھی آپ اس کو کمپیئر کریں اس دین بن عبد السلام اور امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابوں سے شاہ صاحب کو گڑا بھاگ شاہ صاحب غالب آ گئے ان سب پر غالب آ گئے اللہ نے ایسا عجیب و غریب دماغ دیا اس آدمی کو ایسی اصول کی باتیں کرتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہی دین ہم بھی پڑھتے ہیں یہی چیزیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہماری سمجھ کچھ نہیں آتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ کہنے کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے جو حوالہ کیا شاہ صاحب خود رحمۃ اللہ اس پہ غالب آ گئے اس کے بعد اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قریب کی چیزیں اگر ملتی ہیں تو محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں وہ بہت بہت زیادہ مشکل لیکن وہ شریعت پر جب بیٹھتے تھے ان کا ہندوؤں سے مقابلہ تھا تو ہندو جن چیزوں پر اعتراض کرتے تھے حضرت کے جوابات لکھتے تھے یا پھر کچھ حصہ وہاں شبلی صاحب خانوی رحمۃ اللہ کی اب کتاب دیکھیے مختلف کتابیں ان کی انہوں نے اس پہ بیان کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس الزام کو دو دیا ان کا مجھے مت کچھ کہنا دیکھو یہ ساری امت آج تک کرتی آئے اس کے بعد وہ موضوع شروع کرتے ہیں کہ اصولی بحث کرو کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے عقل ہے یا شریعت یہ بحث کرو کہ شریعت کے احکامات کو محض ایسے ہی ماننا ہے جیسے آئے ہیں یا عقلاً ہمیں سے کچھ بولنے کی اجازت ہے یہ وہ اصول ہے جو اشاعرہ اور ماتری دیا علم کلام میں بہت بحث اس پہ رہی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس بار اپنا موقف اس میں بیان کیا